أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، الرسول النبي الأمي الهاشمي سيدنا وشفيعنا أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومحكم خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. ان ذکروں کو، ان الفاظ کو میں نے آپ حضرات کے سامنے
بابا جی بدل نعرہ سلوا
حکیم کے وہ الفاظ میں نے آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کیے ہیں کہ جو تقریباً بچے بچے کی زبان پر
سبحان اللہ
روزانہ جاری ہو،
سبحان اللہ،
اور جس قدر اپنی عمومی شان تلاوت کے اعتبار سے یہ آیت وسعت رکھتی ہے، اس سے کہیں زیادہ معنوی اعتبار سے وسعت رکھتی
ہے،
اور خصوصیت کے ساتھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کا یہ مقام، قرآن مجید کی یہ آیت کربلا کی آواز ہے، لا اکراہ فی الدین، قد تبین الرشد من الغی، بہت پہلے میں نے یہ جملہ کہا اور مقرر عرض کیا ہے کہ قرآن مجید ایک معجزہ ہے اور کربلا بھی ایک معجزہ ہے، قرآن معجزہ نبوت ہے، کربلا معجزہ امام،
سبحان اللہ، سبحان اللہ،
معجزہ نبوت ہے
بے شک،
اور کس معجزہ نبوت نہیں ہے؟ معجزہ ختم نبوت.
قرآن
معجزہ ختم نبوت ہے، اور کربلا معجزہ مہر ختم نبوت ہے. ذہنوں تک منتقل نہیں ہوں گا. قرآن معجزہ ختم نبوت ہے، اور کربلا معجزہ مہر ختم نبوت ہے. مہر نبوت میں اور مہر ختم نبوت میں بھی فرق ہے. نبوت میں اور ختم نبوت میں فرق ہے. نبوت آدم کے پاس تھی، ختم نبوت ان کے پاس نہ تھی. نبوت نوح کے پاس تھی مگر ختم نبوت ان کے پاس نہ تھی. نبوت ادریس کے پاس تھی، ابراہیم کے پاس تھی، موسیٰ و عیسیٰ علی نبینا و علیہم الصلاۃ والسلام ان کے پاس تھی مگر ختم نبوت ان کے پاس نہ تھی. ختم نبوت صرف اور صرف محمد ابن عبداللہ. ختم نبوت محمد ابن عبد اللہ ان کا منصب. تو جس طرح نبوت اور ختم نبوت میں فرق ہے، اسی طرح مہر نبوت اور مہر ختم نبوت میں فرق ہے. اب شمائل کی کتابیں پڑھیں، جو شمائل حضرت حکیم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم، کے موضوع پر کتابیں لکھی گئی ہیں. شمائل ترمذی بہت مشہور کتاب ہے، ہر کتب خانے میں مل جائے گی. اس میں یہ بھی تذکرہ ہے کہ آن حضرت کے شانے پر پیدائشی طور پر یہاں پر ایک ابھری ہوئی سی چیز تھی شانے پر، جو عموماً عام بچوں میں، عام انسانوں میں نہیں پائی جاتی. اسی کو لوگ مہر نبوت کہتے تھے. چھوٹی سی ابھری ہوئی ایک چیز تھی شانے مبارک پر، اسے مہر نبوت کہتے تھے. لیکن مہر ختم نبوت وہ نہ تھی. مہر ختم نبوت تو وہ ہستیاں تھیں جو بار بار اس مہر نبوت پر بٹھا کے دکھاتے تھے. علی مہر ختم نبوت کا نام، حسن مہر ختم نبوت کا نام، حسین مہر ختم نبوت کا نام. آپ اس کے سامنے علی میں یہ گزارش کر رہا ہوں، اگر یہ ہستیاں محافظ پیغام ختم نبوت کے طور پر موجود نہ ہوتی تو محمد پر بھی نبوت ختم نہ ہوتی. بالکل تمہید کے مرحلے میں اور اپنی تقریر کے پہلے ہی جملے کی تھوڑی سی توضیح کر رہا ہوں. اب تک جو میں نے گزارش کی اس سے کوئی نتیجہ نہ نکالے کہ ہم شرک کی نبوت کے قائل ہیں. حقیقت نبوت منحصر ہے ذات مصطفیٰ میں, حقیقت ختم نبوت منحصر ہے ذات مصطفیٰ میں. ہم ان مبارک ہستیوں کو اس لیے مہر ختم نبوت کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس پیغام ختم نبوت کی حفاظت کر ختم کا کام کیا ہوتا ہے؟ ختم بمانا مہر. ختم بمانا مہر کیا کام ہوتا ہے؟ جب کوئی تحریر ختم ہوتی ہے تمام ہوتی ہے تو اس کے نیچے ایسی جگہ مہر لگا دیتے ہیں کہ معلوم ہو کہ یہاں یہ پیغام ختم ہوا. مہر کے کئی کام ہوتے ہیں. مہر کے کئی کام ہوتے ہیں. ایک کام یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پہ تحریر ختم ہو گئی, اب اس مہر کے نیچے اگر کوئی تحریر ملے گی تو وہ اس حکم میں نہیں ہوگی جو مہر کے اوپر تحریر ہے. معلوم ہو جائے گا وہ اصل ہے یہ اضافہ, اور پھر مہر جو ہوتی ہے وہ صاحب تحریر کی ایک نشانی ہوتی ہے, پہچان ہوتی ہے کہ یہ میری ہی تحریر ہے کسی اور کی نہیں. اب اگر اس عنوان سے آپ سوچیں تو پھر فضائل کے کتنے ابواب کھلتے چلے جائیں گے, مناقب کے کتنے ابواب کھلتے چلے جائیں گے. بہرحال مہر کے بہت سے کام ہوتے ہیں, لیکن اس وقت میں بہت زیادہ اس مضمون کو تفصیل نہیں دینا چاہتا اور اس جملے کی طرف پلٹ کے آنا چاہتا ہوں کہ میں نے گزارش کی قرآن معجزہ ختم نبوت اور کربلا معجزہ امامت ہے یا معجزہ مہر ختم نبوت ہے. یعنی امامت نام ہی ہے مہر ختم نبوت کا. امامت نام ہی ہے مہر ختم نبوت کا. بہرحال اب یہ دونوں معجزے ہیں تو دونوں معجزوں میں ربط اور رشتہ کیسا ہونا چاہیے؟ بہت پہلے یہ جملہ عرض کر چکا ہوں کراچی میں کہ جناب والا شہر میں جادو میں اور معجزے میں ایک نمایاں فرق یہ ہے جو ہر شخص کی سمجھ میں آ سکتا ہے. علمی مطالب الگ ہیں, علمی دلائل الگ ہیں, علمی تعریفیں اور ڈیفینیشن الگ ہیں, لیکن ظاہری فرق یہ ہے کہ ایک شہر دوسرے شہر کو باطل کرتا ہے, ایک شہر دوسرے شہر کی تردید کرتا ہے. لیکن معجزے کی کہانی ہوتی ہے کہ ہر معجزہ دوسرے معجزے کی تصدیق کرتا ہے. آدم کے پاس دو نبوت کے معجزے تھے, آدم کے بعد آنے والے نبیوں نے ان معجزوں کی تصدیق کی, تقسیم نہیں کی. نبوت تھے, نوح کے بعد آنے والے نبیوں نے ان معجزات نبوت کی تقدیم کی, تقدیم نہیں کی. اور اسی طرح حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہم الصلاۃ والسلام جتنے بھی انبیاء آئے ان سب کے جتنے معجزات نبوت تھے ان سب کی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کی, تردید نہیں کی, تقدیم نہیں کی. تو قرآن تمام انبیاء کے معجزات کا مصدق ہے اور کربلا قرآن کا مصدق ہے.
سبحان اللہ,
والا معجزہ ہے. اور بس اتنی ہی بات نہیں ہے، ان دونوں معجزوں میں اتنا گہرا ربط ہے کہ یہ بھی اس سے پہلے جملہ مقرر عرض کر چکا ہوں گا کہ کہیں سے قرآن مجید کی تلاوت شروع کرنا، کوئی بھی مقام، کوئی بھی آیت، کہیں سے کوئی آیت قرآن کی پڑھنا شروع کریں، اور وہ مضمون آیت ایسا چلا جائے گا، ایسا چلا جائے گا، ایسا چلا جائے گا، یہاں تک کہ کربلا کو اپنے دامن میں لے لے. اور جب کربلا تک آ جائے گا تو معلوم ہوتا ہے مضمون مکمل ہوگا. کربلا سے مربوط ہو جاتی ہے. ہاں یہ ایک عجب باب تفسیر ہے، یہ ایک عجب باب تفسیر ہے. میں پوری طالب علمانہ ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، کہیں سے کوئی آیت بھی پڑھنے وہ مربوط ہو جاتی ہے کربلا سے، لیکن اس کے باوجود بطور خاص یہ آیا لا اکراہ فی الدین حتی تبین الرشد من الغی. ایسا معلوم ہوتا ہے کربلا بول رہی ہے. ارے کوئی جبر نہیں ہے دین میں، دین میں جبر و اکراہ نہیں ہے. کیوں جبر و اکراہ نہیں ہے؟ توجہ دیکھیے، ان مجالس کے لیے اس مرتبہ جو ایک مسلسل عنوان ہمارے پیش نظر ہے وہ ہے حسن اختیار. لیکن یہ حسن اختیار یہ ایک ایسی ادبی ترکیب ہے کہ جس کے اندر بڑی فلسفیانہ معنویت سموئی ہوئی ہے. اور میرے سامنے کسی کی نظم کے دو مصرے بھی تھے جس میں کربلا کے دو رخ پیش کیے گئے ہیں. کربلا ابتلاء و حال بھی ہے، کربلا ابتلاء و حال بھی ہے، کربلا حسن اختیار بھی ہے. کربلا کرے وہ ابتلاء و حال ہے، اور حسین اگر کربلا اختیار کرے تو وہ حسن اختیار ہے. عنوان بہت اہم ہے، حسن اختیار.
واہ واہ،
کئی جہتیں ہیں اس عنوان کی.
بے شک،
ایک فکری اور علمی جہت ہے کہ یہ عنوان فلسفہ جبر اختیار سے جڑ جاتا ہے، کہ بعض حضرات کو سرے سے اختیار کے قائل ہی نہیں
ہیں.
وہ کہتے ہیں کہ انسان مجبور محض ہے، اس کائنات میں ہم مجبور محض ہیں. بعض حضرات یہ کہتے ہیں، اور بعض حضرات اختیار کے قائل ہیں. لیکن اس عنوان میں عمومی نظریہ اختیار سے برتر ایک نظریہ ہے کہ اختیار کے ہی مراتب ہیں. ایک ہے ادنا درجے کا اختیار، ایک ہے اعلیٰ درجے کا اختیار، اور ہم حسن اختیار اسی کو کہتے ہیں کہ جہاں اختیار کی بھی کئی سطحیں ہوں لیکن بہترین سطح کا انتخاب کیا جائے. اور یہ بہت بڑا مرتبہ ہے جو بشر کو عطا ہوا, یہ بہت بڑا مرتبہ ہے جو انسان کو عطا ہوا, یہ بہت بڑا حق ہے جو قدرت نے اور فطرت نے انسان کو دیا ہے, اس میں اختیار. تو ایک طرف یہ مسئلہ جبر و اختیار سے جڑ جاتا ہے مسئلہ, دوسری طرف قضاء و قدر سے بھی جڑا ہوا ہے یہ مسئلہ, اور تیسری طرف علم اور ارادے سے بھی جڑا ہوا ہے یہ مسئلہ. اس لیے کہ اختیار ہوگا کہاں, جہد کی تاریکی میں اختیار نہیں ہوگا, علم کی روشنی میں اختیار ہوگا. لیکن یہ تمام خطرے یہ داد طلبی کے لیے نہیں, کیا آپ مجھے داد دیں, ہر فقرہ ایک پیغام ہے, ہر فقرہ ایک پیغام ہے, اور ہر پیغام کی دو جہتیں ہیں, فکری ایک عملی, اور اس نے اختیار جہاں ان علمی مسائل سے جڑا ہوا ہے وہاں ایک پہلو اور ہے کہ اس نے اختیار کا ایک نظریاتی اور فکری پہلو یہ ہے کہ خود نظریے کے انتخاب میں ہمیں اختیار ہے, کہ کون سا نظریہ اختیار کرے, زندگی بسر کرنے کے لیے, زندگی کرنے کے لیے, جینے کے لیے کون سا نظریہ اختیار کریں گے, یہ ایک مرحلہ. اور پھر دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ عمل کون سا اختیار کریں, اور تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ طرز عمل کون سا اختیار کریں. توجہ رہے, یہ تینوں جہتیں خاص طور سے ہمارا موضوع رہیں گی. جب یہ تینوں جہتیں روشن ہو جائیں تب حسن اختیار کا لطف ہے. عمل بغیر نظریے کے کوئی معنی نہیں رکھتا, نظریہ بغیر عمل کے کوئی معنی نہیں رکھتا, اور عمل کی نتیجہ تیزی بہت خوش طرز عمل پر انحصار کرتی ہے. عمل نیک ہے, طرز عمل نیک نہیں ہے. مثلا کوئی فقیر آیا دروازے پر, مستحب آیا, آپ نے اسے کچھ عطا کر دیا, مگر عطا کرتے وقت چہرے کا امپریشن اچھا نہیں تھا, چہرہ ادھر موڑ لیا, ہاتھ ایسے بڑھا کے, تو گردن کا خم جو ہے وہ تکبر کی نشانی بنا ہوا تھا, اور ہاتھ کا انداز جو ہے وہ اس کی حقارت کو ظاہر کر رہا تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ دیا تو صدقہ مگر بے اثر رہا. یہ نتیجہ رہا, عمل کیا, طرز عمل نے نتیجے کو ختم کر دیا. عمل کیا مگر طرز عمل نے اس کو بے اثر اور بے نتیجہ بنا دیا, اور کہیں یہ ہے کہ اس طرح دیا کہ دے سکتے تھے قیام کی حالت میں بھی, مگر قیام کی حالت میں نہ دے کر رکوع کی حالت میں دیا, اور یہ شان عطا کرنے کی مشیت کو اتنی پسند آ گئی کہ آیت نازل ہو گئی. اختیار کرنا ہے. بے شمار نظریوں میں سے بہترین نظریے کا انتخاب تب ہوگا حسن اختیار. بہت سے اعمال ہیں ان میں سے بہترین عمل کا انتخاب اور اختیار تب ہوگا حسن اختیار. اور کسی بھی عمل کو انجام دینے کے بہت سے اسلوب ہو سکتے ہیں, بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں, بہت سے طرز ہو سکتے ہیں, بہت سی طرزیں ہو سکتی ہیں. تذکیر و تانیث میں بھی قیامت کا فرق آ جاتا ہے. جناب پروفیسر محمد رزق آدمی صاحب مجھے نظر آ رہے ہیں, اردو کے آدمی ہیں, نقاد ہیں, یوں بھی میری گفتگوؤں میں ادبی ریفرنسز بہت آ جاتے ہیں, لیکن کسی زمانے میں اردو زبان میں تذکیر و تانیث کے مسائل بڑی اہمیت رکھتے تھے. اب جیسے پوری دنیا میں خود انسانوں کی جنسیات مشتبہ ہوتی جا رہی ہیں, زبان کے معیار بہرحال یہ بھی وہ برننگ ایشوز ہیں کہ جو بے اختیار زبان سے آ جاتے ہیں, بے اختیار. بہرحال تو ہمیں نظریہ انتخاب کرنا ہے, عمل اختیار کرنا ہے اور طرز عمل اختیار. واضح ہے تب ہوگا حسن اختیار کا قدم. لیکن یہ سب ممکن ہی نہیں ہے اگر دھند چھائی رہے گی حالت کی. تو پہلی منزل اختیار کرنے کی ہے کہ ایک سے زیادہ نظریوں کا علم تو ہو, ورنہ انتخاب کیا کریں گے. اسی لیے کہ آپ غور فرمائیں کہ فطرت انسانی, فطرت الہیہ, فطرت اولیہ, فطرت توحید کا حق کہاں ادا ہو رہا ہے اور کہاں ادا نہیں ہو رہا ہے. بعض مدارس و مکاتب پھر رہتے ہیں جہاں بچہ مکتب میں آیا اور جیسے ہی امجد ختم کرنے کے بعد وہ جماعت میں داخل ہوا اس کو ہر مسئلے میں کہا جاتا ہے بھائی دوسروں کی رائے بھی دیکھو وہ کیا کہتے ہیں, اپنی کتابیں پڑھی دوسروں کی کتابیں بھی پڑھو. اور بعض مساجد ایسے ہیں جہاں پابندیاں ہیں خبردار کسی دوسرے کی کتاب نہ پڑھنا. اپنے مطلب کے علاوہ کسی کی کتاب نہ کہو, اپنے دین کے علاوہ کسی کی کتاب نہ کہو. ارے پروردگار عالم نے اس بچے کو, اس انسان کو, اس فرزند آدم کو ضمیر عطا کیا ہے, ذہن عطا کیا ہے, کیا اسی لیے کہ ذہن و ضمیر کے چراغ اٹھا دیے جائے؟ نہیں, اعتبار کرو اس کی فطرت پر, اس کی ذہانت پر, اس کی ضمیر پر, اور پروردگار عالم کی باطنی ہدایت پر, اور محمد مصطفیٰ کی ظاہری ہدایت پر اعتبار کرو. اجازت دو, سب پڑھو, پوری دنیا کا لٹریچر پڑھو, ہر نظریے کو پڑھو, اس کے بعد میزان عقل پر تولو, ضمیر کے پلے پر رکھ کر دیکھو جو نظریہ اچھا ہو اسے انتخاب کرو. ممکن ہی نہیں ہے کہ عقل بشری شرک سے مطمئن ہو جائے, ممکن نہیں ہے کہ عقل انسانی کفر سے مطمئن ہو جائے, ممکن نہیں ہے کہ عقل و ضمیر انسانی بدعتوں سے مطمئن ہو جائے, ناممکن ہے. فطرت ایسی بنائی گئی ہے کہ عقل انسانی توحید پرست ہے, ضمیر انسانی توحید شناس ہے, فطرت انسانی توحید پر بنائی گئی ہے. اس لیے خطرہ کس بات کا ہے؟ جلا ہوتی ہے وہاں کوئی خطرہ نہیں ہوتا, جہاں آئینہ مقدر ہوتا ہے خطرے وہی ہوتے ہیں. صلوات کہو محمد. اور اسی لیے ہمارے یہاں اصول بنایا گیا کہ اصول دین میں تقلید حرام ہے. کیوں کیوں حرام ہے؟ تقلید کے معنی آپ نے کہا اور میں نے مان لیا بغیر دلیل. تقلید کے معنی دلیل طلب نہ کیجیے، طلب نہ کیجیے. یہ معنی نہیں ہے کہ طلب کرنا حرام ہے، اگر طلب ہے دل میں تو طلب کیجیے. طلب علم پر پابندی نہیں ہے. طلب علم پر پابندی نہیں ہے. میں مقلد ہوں اور عمل کرنا ابھی فوری ایک عمل انجام دینا، بتائیے کیسے کروں؟ فقیر مسئلہ بتا دے گا، آپ عمل کر لیں گے، فریضے سے ہوگا بڑا ہوگا، عمل ہو گیا. اب آپ نے رجوع کیا پھر کہ عمل تو کر لیا مگر اس کے دلائل کچھ غلط بتا دیے جائیں تو آپ کا طلب کرنا بھی حق بجانے اور بتانا بھی اس پر فرض. میں اس ممبر سے قسم کھا کے ایک بات کہہ سکتا ہوں چیلنج کے ساتھ، کبھی یہ کوئی مثال نہیں قائم کی جا سکتی کہ کسی فقیر جامع شرائط اور مستحد وقت سے کوئی دلیل طلب کی گئی ہو اور اس نے کہا ہو کہ دلیل تو ہم نہیں دیتے. کوئی مثال نہیں دے سکتی، ایسی کوئی مثال نہیں دے سکتی. اگر دلیل پوچھیں گے وہ دلیل بتائیں گے، فرق یہ ہے کہ دلیل سمجھنے کے برابر علم بھی ہونا چاہیے. مثلاً میں کسی سائنٹسٹ سے کہوں، میں کسی سائنٹسٹ سے کہوں کہ جناب یہ جو آپ کہتے ہیں زمین گول ہے، میں نہیں مانتا. کہاں گول ہے؟ مجھے تو چپٹی نظر آ رہی ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ زمین حرکت کر رہی ہے. کہاں حرکت کر رہی ہے؟ حرکت کرتی تو ہم گر نہ جاتے ہیں. گول ہوتی تو ہم روحت بن جاتے. تو میری تو سمجھ میں نہیں آتا. اب وہ لاکھ سمجھائے مگر جب تک میں فزکس اور میتھمیٹکس اور جغرافی اور ایسٹرونامی اور اسپیس فزکس اور اسپیس جیومیٹری ان تمام چیزوں کا تھوڑا تھوڑا علم بھی نہ رکھتا ہوں، بہت بہت نہیں، تھوڑا تھوڑا سا علم بھی اگر ہوگا تو اس کا جواب سمجھ میں آئے گا. اور اگر کچھ بھی نہیں معلوم، کچھ بھی نہیں معلوم، سواد آشنا بھی نہیں، سواد چشم بے نور ہے، تو پھر کچھ بھی دلیلیں 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 پوری میتھمیٹکس اور فزکس سب کچھ ہوا آپ کے سامنے، جسے کہتے ہیں اونڈیل کر رہے ہیں اور آپ کا دل مطمئن ہو کر کسی بھی صورت سے مطمئن ہونے پر راضی نہیں ہوتی. نہیں، زمین چپتی ہے،
واہ واہ،
زمین ساکن ہے. یہی ہر علم میں ہے. دلیل طلب کریں مگر اپنے علم کو اس منزل تک لے آئیں کہ دلیل کو سمجھ سکیں. تو طلب صادق اگر ہے تو دلیل طلب کریں. لیکن پھر عرض کروں گا کہ ہر سخن موقع اور ہر نقطہ مقام دارد. ارے بھائی، ہر بات کا ایک موقع ہوتا ہے. ابھی فوراً مجھے کوئی کام انجام دینا ہے، ابھی فوراً میں بیمار پڑ گیا، مجھے تقریر کرنی ہے اور فوراً اس قابل ہونا ہے کہ کم سے کم ممبر پہ بیٹھ تو سکوں. میں نے ڈاکٹر رضا صاحب سے کہا کہ ذرا آپ کوئی دوائی نہ فرمائے وہ انجیکشن لے کے آئے، یہ انجیکشن کیوں لگے گا؟ صاحب آپ کی بیماری کا علاج ہے، وہ دلیل کیا ہے؟ وہ کہیں گے حضور ایسا ہے کہ آپ انجیکشن لگوا لیں، مجلس پڑھ لیں، اس کے بعد میں دلیل بتاؤں گا، میں بتاؤں گا، بالکل بتاؤں گا، مطمئن کروں گا آپ کو۔
واہ واہ واہ،
میں کوئی آر ایم جی تھوڑی ہوں،
واہ 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 واہ،
میں ایم جی ڈاکٹر ہوں، آپ کو سمجھاؤں گا، پروفیسر ہوں، پڑھاتا بھی ہوں میڈیکل سائنس، میڈیسن پڑھاتا بھی ہوں، میں بتاؤں گا آپ کو، مگر ابھی نہیں، وقت نہیں ہے، نہ تو آپ مندر پڑھنے سے معذرت کر لیں، چلیے میرے ساتھ میڈیکل کالج، پھر میں بتاؤں گا کہ میرا نسخہ بھی چاہیے، میری تشخیص بھی چاہیے، تشخیص بھی بتاؤں گا، تجویز بھی بتاؤں گا، سب بتاؤں گا، مگر اس کے لیے آپ کو کافی وقت دینا پڑے گا۔ مطمئن ہو رہا ہے؟ لیکن مطمئن ہے طلب دلیل کا حق ہے، باب علم کبھی نہیں بدلیا گیا ہمارے مطلب، ہم تو اس کے ماننے والے ہیں جو بار بار نمبر پر کہتا تھا سلونی سلونی سب رنگ کا سلونی، کر رہا تھا کہ فروع دین میں تقلید ہے عمل کے لیے، عمل کی سہولت کے لیے، وہ بھی کسی جاہل کی تقلید نہیں، کسی معمولی عالم کی تقلید، کسی اچھے عالم کی تقلید بھی نہیں، کسی بڑے عالم کی تقلید بھی نہیں، سب سے بڑے عالم کی تقلید، جس کے بارے میں تمہیں یہ یقین ہو جائے کہ یہ عالم وقت ہے، اور صرف عالم نہیں اتقا ہے، عالم بھی ہے، متقی بھی، پرہیزگار بھی، عادل بھی، جو اس وقت سب سے بڑا عالم ہو تمہاری نظر میں اس کی تقلید کرو، تو جواب تقلید وہی پر اہم ہو گیا جہاں شرط عالمیت رکھی۔ اب ہر ہر مسئلے کی پہلی دلیل تمہارے پاس موجود ہے، بھائی اس مسئلے کی دلیل کیا ہے؟ یہ عالم ہے، اس مسئلے کی دلیل کیا عالم ہے، جاہل نہیں ہے، عالم ہے، ہر ہر فرعی مسئلے کی پہلی دلیل اس کی عالمیت، وہ اپنی عالمیت کی اتھارٹی پر کہہ رہا ہے، تم ایسے کر لو بڑی زیادہ ہو جائے گا، اور دلیل چاہتے ہو کہ یہ بھی آ
جاؤ،
مسئلہ نہیں ہے،
اندھی
تقلید نہیں ہے، اگر تم نے مجھے انتخاب کیا علم کی بنیاد پر تو مسئلہ بھی مانو علم کی بنیاد پر، لیکن اس کے باوجود میں عرض کر رہا ہوں کہ اصول دین میں تقلید حرام ہے، کیوں؟ شروع دین میں اتنے بے شمار مسائل آتے ہیں کہ جن کا احاطہ اور احساس ہر شخص نہیں کر سکتا اپنی معمولی زندگی کی مصروفیتوں کے ساتھ،
بے شک
ہمیں نوکری بھی کرنی ہے، بزنس بھی کرنی ہے، اور دنیا کے بہت سے کام کرنے ہیں، اس لیے صرف مسائل شریعت میں اختصاص ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن اصول دین تو چند باتیں ہیں بنیادی، بلکہ سب سے بنیادی بات تو بس ایک ہے، اصل الاصول توحید ہے. پھر میں پلٹ کے آؤں, بیماریاں تو 100,000 سے زیادہ ہیں. یہ طے کرنا تو میرے اختیار میں ہے کہ بیماری میں ڈاکٹر کی طرف رجوع ضروری ہے, اس میں کوئی تقلید نہیں چاہیے. بھائی بیماری میں کروں کیا؟ مجھے بخار آ جائے تو کیا کروں؟ کھانسی آ جائے تو کیا کروں؟ بلڈ پریشر ہو تو کیا کروں؟ ایک ایک بیماری, تو وہ ہر بیماری کے بارے میں کسی سے پوچھوں؟ یہ میری عقل ہونی چاہیے کہ ہاں ایک سب کا علاج ہے ڈاکٹر سے رجوع.
تو
ایک اصل میں فیصلہ میری عقل کو کرنا ہے, باقی مسائل میں فیصلہ اس کو کرنا ہے جسے میری عقل نے تقسیم کرنا ہے, میری عقل نے تسلیم کر لیا, اس لیے اب اس کا ہر فیصلہ گویا میرا فیصلہ جو ہے, اب اس کا ہر فیصلہ گویا میرا فیصلہ ہے, میرے حق میں. اصول دین میں اصل الاصول توحید ہے. ایک خدا کا نظریہ بھی ہے, دو خداؤں کے نظریے بھی ہیں, تین خداؤں کے نظریے بھی ہیں, تین سے زیادہ خداؤں کے نظریے بھی ہیں, بے شمار خداؤں کے نظریے ہیں, مگر ان سب میں ہمیں انتخاب کرنا ہے. اور خود ایک خدا کے نظریے میں بھی کئی نظریے ہیں. کوئی اس ایک خدا کو جسم و جسمانیت کے ساتھ مانتا ہے, کوئی زمان و مکان میں محدود سمجھتا ہے, یا اگر براہ راست محدود نہیں سمجھتا تو کم از کم اس کا نظریہ جن باتوں پر مبنی ہے وہ باتیں منتہی ہوتی ہیں اسی نتیجے تک کہ خدا کو نعوذ باللہ جسم و جسمانیات اور مکان و مکانیات سے متفق مانا جائے. غور فرمائیے, لیکن بار بار جتنے بھی نظریے اس سے ہمیں انتخاب ایک خدا کے نظریے کا کرنا. اور جب خدا کے نظریے کا انتخاب کر لیا کہ ایک ہے لا الہ الا اللہ کو جب قبول کر لیا اپنی عقل سے, اپنی فطرت کے تقاضے سے, اپنے ضمیر کی آزادی کے ساتھ جب لا الہ الا اللہ کہا تو توجہ رہے, یہ لا الہ الا اللہ جب کہا تو اس میں سوائے وحدہ لا شریک کے کوئی اور استثناء تو نہیں ہے. سارے خداؤں کی جب خوشی ہو گئی تو خداؤں سے نیچے جتنی چیزیں ان کی تو خود بخود نفی ہو جائے گی. اور خود ہمارے نفس کی بھی تو نفی ہونی چاہیے. لا الہ الا اللہ کہنے کے معنی یہ ہے کہ میں بھی کچھ نہیں.
کیا بات ہے, سبحان اللہ.
اپنی انا کا بت بھی تو ٹوٹے. سب سے بڑی مشکل ہے, یہ سب سے بڑی مشکل ہے, اپنی انا کا بت. اگر اپنی انا کا بت نہیں ٹوٹا, اگر اپنا دل اپنی ہی خودی کا صنم خانہ بنا رہا تاکہ دل پر خود ہی جلوہ فرما رہے, تو پھر لا الہ الا اللہ گویا اختیار نہیں کیا, پھر اختیار نہیں کیا. بہرحال اب مضمون تو بہت وسیع ہے, لیکن آئندہ انشاءاللہ کئی روز تک سلسلہ جاری رہنا ہے, لیکن یہاں پر ٹھہر کر ایک دو جملہ تو اور کہوں کہ یہ لا الہ الا اللہ جو ہم انتخاب کرتے ہیں, پہلی شرط یہ رکھی ہے اس وحدہ لا شریک نے بھی کہ مجھے بھی مانو تو جبر سے نہیں اختیار سے.
واہ 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 وا
اور اختیار بھی کیسا, اس نے اختیار خوشی سے کوئی ذرا سا بھی جبر نہ, یہ نہیں کہ فلاں کے کہنے سے مان لیا, فلاں کے کہنے سے مان لیا. اسی لیے ایک جملہ کہوں, پوری تاریخ کا مطالعہ کیجیے گا. بعض دانشور گمراہ کرتے ہیں اس لیے کہ وہ گمراہ ہوتے ہیں اور اس لیے کہ وہ دانشور ہوتے نہیں ہیں. دانشور ظاہر کرتے ہیں اپنے, دانشوروں کا بہت احترام ہے میری نظر میں, مگر وہیں تک جہاں دانشور دانشور رہے, جانور نہ ہو جائے. بھائی دیکھیے یہ بہت ہی دانشوروں کا میں احترام کرتا ہوں, لیکن اب یہ تو زبان کی گرامر جو معمولی سے لوگ معمولی کی گرامر بھی سب لوگ جانتے ہیں, اسی کو سامنے رکھیے تو دانشور لفظ کیسے بنا ہے معلوم ہے؟ یہ بسیط لفظ نہیں ہے, مفرد نہیں ہے, مرکب ہے. دو حصے ہیں اسے, دانش دانش یعنی علم, اور اس میں ایک پسبند جوڑ دیا وہ ہے ور. دانش میں ور جوڑ دیا تو دانشور ہو گیا. بالکل اسی قاعدے سے ایک لفظ ہے جان, اس جان نے وہی ور پسمند جوڑ دیا تو وہ ہو گیا جان ور. تو سردی اعتبار سے کوئی فرق ویسے بھی نہیں ہے. لغت کے اعتبار سے, لسانیات کے اعتبار سے فرق نہیں ہے. فرق وہاں پیدا ہوگا جب دانشور اپنے حوصلے اختیار سے یہ ثابت کرے کہ اس نے کون سی دانش کا انتخاب کیا. کون سی دانش کا انتخاب کیا اور اس کو کس طرح بنتا. دانشور کا منصب بہت بلند ہے, دانشور کا منصب بہت اعلیٰ ہے, دانشور کی ذمہ داریاں بہت بڑی ہیں, اور دنیا میں اچھے بڑے دانشوروں نے بڑے مفید کام کیے ہیں. میں ہو جائیں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں, خراج تحسین پیش کرتا ہوں. بہرحال لیکن ایک اس طرح کے دانشور پیدا ہو گئے. کچھ عرصے قبل دہلی میں ایک صاحب نے مجھے لا کر ایک مقالہ دکھایا, اس میں عجیب و غریب تکلیف دہ انداز سے الحاد کے نظریے کو پیش کیا گیا تھا, اور جملہ یہ تھا کہ آخر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک کلمہ لا الہ الا اللہ کہلوانے کے لیے بے شمار انسانی جانوں کا لہو کیوں بہایا گیا, اتنی جنگیں کیوں کی گئیں, اس میں مغالطہ ہے, دھوکہ ہے, فریب ہے, حقیقت بیان نہیں آئی, حقیقت کو مت کر کے پیش کیا گیا. خدا کی قسم آدم سے لے کر خاتم تک کسی نبی نے لا الہ الا اللہ لانے کے لیے تلوار نہیں اٹھائی. اب ایک جملہ کہوں, حقیقت توحید کے قائل مومنین کے ہاتھوں میں تلوار سے زیادہ کی بن رہی ہے. مدافعت میں خون بہا, لا الہ الا اللہ کہنے والوں کا خون بہا ہے, لا الہ الا اللہ کہلانے کے سلسلے میں خون نہیں بہایا گیا. ایک نہیں لاکھوں مثالیں دے سکتا ہوں, اور سب سے بڑی مثال کربلا ہے. قاتل کو بنا لا الہ الا اللہ کا چہرہ نہیں ہے, مقتول ہے جسے کہتے ہیں کہ بنا الہ الا اللہ. چند چکرے ابھی اور ذرا سمے گزارش کر لوں, چند چکرے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ حسن اختیار کے ساتھ کسی جبر کے ساتھ حوالے دے دوں. اور ایک حوالہ, اگر صرف لا الہ الا اللہ پر جنگ مقصود ہوتی تو مباہلہ کیوں ہوتا؟ تلوار کے جبر سے جو لا الہ لگے اس کا لا الہ قبول نہیں ہے. لا الہ وہی ہے جو اختیار سے کہے وہی ہے جو اختیار. اچھا اب ایک عملی جہاد پیغام عزیز ہو, لیکن یہ آدم سے لے کر حضرت خاتم تک اور اس کے بعد امامت کا سلسلہ, اولیاء اللہ کا سلسلہ, علماء کا سلسلہ, عرفاء کا سلسلہ, صوفیاء کا سلسلہ, یہ سب سلسلے ہیں حقیقت توحید حقیقت توحید حقیقت توحید حقیقت توحید. مقصد کیا ہے؟ اس کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ دینے سے ہماری زندگی میں انقلاب کوئی آتا ہے یا نہیں؟ اگر نہیں آتا تو کہنا نہ کہنا برابر ہے, اور اگر ایک کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے سے کوئی تبدیلی آ جاتی ہے زندگی میں, فرد کی زندگی میں, فرد کی زندگی میں, اب قسطوں میں یاد کروں گا, فرد کی زندگی, گھر کی زندگی, معاشرے کی زندگی, فرد کی زندگی میں کیا ہے لا الہ؟ اگر سے وقت میرا تمام ہو چکا ہے لیکن آج کہتے ہیں کہ تعطیل کا روز ہے, تو دو تین جملے اضافہ ہو سکتے ہیں. قرآن مجید میں سورہ مبارکہ نور میں کہا گیا اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجة الزجاجة کأنها کوکب دری یوقد من شجرة مبارکة زیتونة لا شرقية ولا غربية یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار نور على نور. تقریر ختم ہونے پر آئی, آج اس آیت کے سلسلے میں کچھ عرض کرنے کا موقع نہیں ہے. اتنی حسین آیت ہے یہ خدا کی, اتنی حسین آیت کہ اس کے برابر کی دوسری کوئی آیت اتنی حسین نظر نہیں. خدا کی عجیب آیت ہے, کیا حسن ہے ظاہری اور معنوی, لیکن اس میں بس ایک ہی نور ہے, خدا نور ہے. اور جو اس میں لفظ مشکات ہے, مشکات مشکات کہتے ہیں اس تاک پر جس پہ چراغ رکھا جائے, وہ تاک جس پہ چراغ رکھا, یا چراغ دان. یہ چراغ دان کے بھی کئی مصادیق ہیں قرآن مجید میں, ہر مفہوم کے مصادیق ایک سے زیادہ ہیں سوائے چند مفاہیم کے, سوائے چند مفاہیم. اب یہ مفہوم و مصداق کی بحث ابھی آگے نہیں بڑھاؤں گا, لیکن ایک مشکات اس کا ہے ہمارا دل. مشکات کیا ہے؟ ایک مشکات, بہت سے مشکات اور ہیں, ایک مشکات ہے ہمارا دل. تو جب ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو دل میں کوئی روشنی ہوتی ہے کہ نہیں؟ چھوٹا بڑا عالم جاہل سب اتنی بات سمجھ کے جائیں, اور اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو آج کی میری محنت حصول. کہ جناب والا لا الہ الا اللہ کہنے سے دل میں روشنی ہوتی ہے کہ نہیں؟ یہ دیکھیں پرچے جائیدادیں اپنے غریبان میں جا کر دیکھیں کیسی روشنی ہونی چاہیے. سورج کی روشنی سفید ہوتی ہے,
واہ 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 واہ,
بے رنگ ہوتی ہے مگر اس میں کئی رنگ چھپے ہوئے ہیں. اسی طرح توحید کی روشنی ہے, بظاہر بے رنگ ہے, بباطن اس میں 14 رنگ چھپے ہیں. فکری اور عملی دونوں نتیجے لے کر جائیں, دونوں نتیجے. یہ ذکر کربلا کے حوالے سے ہو رہا ہے, یہ ذکر سید الشہداء کے حوالے سے ہو رہا ہے, یہ ذکر اس کے حوالے سے ہو رہا ہے جسے کہتے ہیں حقا کے بنا. سمجھیں کہ توحید کیا ہے اور لا الہ کیا ہے اور اس نظریے کو اختیار کرنے کے آثار کیا ہیں, آثار کیا ہے, نتائج کیا ہیں, کیوں ہم لا الہ کہا اور لا الہ سے ہی کون سی روشنی محسوس ہونی چاہیے. میں نے وعدہ کیا 14 روشنیوں کا ذکر کروں گا, لیکن اس میں سے ایک یا دو روشنی کا بھی ذکر کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں. ایک روشنی جو بظاہر عام زندگی میں روز مرہ کی بات, اگر دل میں کسی اپنے سے زیادہ صاحب نعمت کو دیکھ کر حسد پیدا ہو تو سمجھو چراغ نہیں جلا. چراغ جلا نہیں ہے, کیونکہ اگر چراغ جلتا تو یہ اندھیرا کہاں سے آ گیا؟ حسد دل کی تاریکی ہے. چاہے ہم سے بڑا عالم ہو اسے دیکھ کر ہمیں حسد نہیں کرنا چاہیے, ہم سے زیادہ مالدار ہو اسے دیکھ کر ہمیں حسد نہیں کرنا, ہم سے زیادہ قوی ہو کوئی شخص شجاع ہو ہمیں اسے دیکھ کر, کسی بھی قسم کی نعمت ہو اسے دیکھ کر حسد نہ ہو. اگر حسد محسوس نہ کرو تو شکر کرو کہ توحید کی شان روشن ہے. جیسے کسی زخم میں جلن ہوتی ہے, کسی خراش میں جلن ہوتی ہے, ذرا سی جلن بھی محسوس ہو تو سمجھو کہ شمع توحید پر اوزان نہیں آئے, ذکر کرو کہ لا الہ کہا یا نہیں. حسد نہیں ہونا چاہیے. دوسری منزل, یہ ایک رخ ہے, حسد نہ ہو یہ ایک روشنی. دوسری روشنی کہ خود فوراً یہ متوجہ ہو کہ جو کچھ ہمیں حاصل آئے اسی کے ہم کون سے مستحق تھے. جو دولت ہمیں حاصل ہے, جو رتبہ ہمیں حاصل ہے, جو قوت و شجاعت ہمیں حاصل ہے, ہم کون سے مستحق تھے, کس بنا پر استحقاق رکھتے تھے, ہم کیوں ڈیزرو کرتے تھے, یہ سب اس کی عطا. اگر حسد نہ ہو کر یہ جذبہ شکر پیدا ہو تو پھر سمجھو کہ شمع توحید پر اوزان. اگر یہ زندگی میں نہیں آئے تو توحید لا الہ الا اللہ کہنا نہ کہنا برابر ہے, اور اگر یہ چیزیں آئیں, یہ تو ہر شخص ٹیسٹ کر سکتا ہے, فوراً کسی لیب میں جانے کی ضرورت, یہ کسی لیب میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ کسی اسپیکٹرم میں جا کر دیکھنے کی ضرورت نہیں کون کون سی روشنی چھن چھن کے آ رہی ہے. یہ تو دل کی طرف رجوع کیجیے زندگی کے روزمرہ کے معاملات میں, اور اگر اس سے بڑھ کر ایک احساس پیدا ہو کہ بھائی ہم کسی منزل پر ہیں, میں ایک ممبر پر ہوں, اس سے بڑا کوئی عالم و خطیب آ جائے اور میں ممبر چھوڑ کے اتر جاؤں کہ اب یہ حق آپ کا, سمجھو توحید کی شمع فروزہ ہے. اور اگر وہاں ذرا میرا نیت آ گئی, میں یہاں پہلے سے ہوں, یہ تو ابھی آئے ہیں, انہیں کیا حق ہے, اس کے معنی یہ ہے کہ توحید کی شمع فروزہ ہے. یہ مثال بلندی پر جا رہی ہے, جب مستحق نظر آئے حسد نہ کرو, شکر کرو, مستحق کو اس کا حق دے دو, تب ہے توحید. حکومت کے کرسی پر کسے ہونا چاہیے؟
مجدل کو نہیں شجاع کو ظالم کو نہیں عادل کو اور جب رسول کسی کے لیے گواہی دے اور پوری امت گواہی دے اور ہر شخص کا دل گواہی دے عقل گواہی دے ذہن گواہی دے ضمیر گواہی دے پوری کائنات گواہی دے کہ یہ سب سے زیادہ عالم ہے یہ سب سے زیادہ عادل ہے یہ سب سے زیادہ شجاع ہے تو کرسی اقتدار انہیں دے دینا توحید کا تقاضا ہے اس لیے کہ یہ حسن اختیار کا تقاضا تم سے جہل کے ہلکے میں نہیں کیا جا رہا ہے. دیکھو آیت کا مزاج لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی جبر و اکراہ نہیں ہے. سونے کے دوستوں میں لڑائی, ارے نیکی کا راستہ بدی کا راستہ واضح ہو چکا ہے, اب جبر کا کیا مقام. جب وہاں ہوتا ہے جہاں بات بتائی نہ جائے, ماننے پر اصرار کیا جائے. اگر پیغمبر صرف یہ کہہ دے کہ میں اپنے بعد اسے وسیع کر رہا ہوں اور دنیا نہ مانے تو تھوڑی دیر کے لیے سوچنے کا مقام ہوگا, ورنہ تو بتائی نہیں. لیکن جب زندگی بھر بتاتے رہے انا ولی العلم وعلی بابها انا دار الحکمہ وعلی بابها, میں شہر علم ہوں علی اس کا در ہے, میں حکمت کا گھر ہوں علی اس کے در ہے, اور علی سب سے بڑے شجاع ہیں, علی سب سے بڑے عادل ہیں, علی سب سے بڑے انصاف کرنے والے ہیں, علی سب سے بڑا قرآن کا عالم ہے. جب ساری باتیں پہلے بتا دی تو اب جبر کا دخل نہیں, حسن اختیار کا تقاضا ہے. گفتگو تمام کر رہا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کہا تو اس کے آثار اپنی شخصیت میں دیکھو, اپنے ذات میں دیکھو, اپنے دل میں دیکھو کہ اس کی روشنی پیدا ہوئی یا پیدا نہیں ہوئی.
حسد نہ کرنا کسی سے, کسی سے بھی بھائی بھائی سے حسد نہ کرے, دوست دوست سے حسد نہ کرے, کوئی کسی سے حسد نہ کرے. حسد محسوس ہو تو سمجھو لا الہ الا اللہ کی تاثیر ظاہر نہیں ہے. شکر کا جذبہ پیدا ہو اپنے پاس جو کچھ بھی پونجی ہو گیا ہے تو سمجھو کہ لا الہ الا اللہ کی تاثیر ظاہر ہوئی, اور اگر شکر کا جذبہ پیدا نہ ہو تو لا الہ الا اللہ کی تاثیر ظاہر نہیں ہوئی. بس گفتگو آج یہاں پر روک رہا ہوں. تو حسن اختیار میں پہلی منزل ہے نظریے کا اختیار, اور دوسری منزل عمل کا اختیار, اور تیسری منزل طرز عمل کا اختیار. یہ یاد رکھیے گا, یہ یاد رکھیے گا. بس حسین کی زندگی میں ایک منزل آئی, کسے انتخاب کریں, طاغوت کو یا خدا کو؟ حسین نے خدا کو اختیار کیا. عمل کا اختیار کریں, قیام یا ہجرت؟ حسین نے ہجرت کو اختیار. ہجرت میں طرز عمل کیا ہو, طرز عمل کیا ہو, مدافعانہ یا جارحانہ؟ مدافعانہ طرز عمل اختیار کیا. ٹھیک ہے, گفتگو آج کی مکمل ہو. حسین نے خدا کو اختیار کیا, ہجرت کو اختیار کیا, اور ہجرت بھی مدافعانہ اختیار کیا. بس گفتگو دو تین جملوں میں تمام کر دوں گا, ایسے کہ میری آج کی طاقت بھی ساتھ چھوڑ چکی. مدافعانہ طرز عمل, کیسا طرز عمل؟ فوجیوں کو ساتھ میں نہیں لیا, جنگجوئیوں کو ساتھ میں نہیں لیا, اسلحے کا ذخیرہ ساتھ میں لے کر نہیں گئے, اپنے دل کے ٹکڑوں کو ساتھ میں, اپنے جگر کے پاروں کو ساتھ میں, گھر کی عورتوں کو ساتھ میں, چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو ساتھ, اسلحے کا ذخیرہ نہیں پانی کا ذخیرہ لے کر چلے. میرے ایک ایک جملے میں ایک پیغام, یہ مدافعانہ طرز مدینے سے مکے اور مکے سے کربلا کا رکھتے, یہ حسین کا حسن اختیار, کربلا حسن اختیار بھی ہے. لیکن جب حسین اختیار, کل شام کی تمہیدی تقریر میں نے عرض کیا تھا کہ ابھی حسین کربلا پہنچے, کربلا سے تھوڑے سے فاصلے پر, کربلا سے جیسے جیسے قریب ہوتے گئے ایک کے بعد ایک بڑے دن روز سامنے ہیں, بڑے طاقت روبا سانحے سامنے آ رہے, کہیں مسلم کی شہادت کی خبر نہیں, کہیں اپنے نام آبر کتنے مسر کے کی شہادت کی اور جان ساری کی خبر نہیں, اور کہیں سامنے ہور کے لشکر, اور گویا حسین نے پانی کا ذخیرہ اسی لشکر کے لیے کیا. گفتگو تمام ہو گئی, آج کے پیاسے حسین کا ماتم ہو رہا ہے, آج کے پیاسے حسین کا ماتم ہو رہا ہے. مگر یہ کون پیاسا ہے جس نے ہور اور اس کے رسالے کو پیاسا دیکھ کر اپنے پانی کا پورا ذخیرہ سبیل کر دیا, سبیل کر دیا, اور کس شان سے وہ طرز عمل, ابھی میں نے کہا نا طرز عمل دینے کا طریقہ ہوتا ہے, دینے کا طریقہ, ارے حسین کے دینے کا طریقہ ہوتا ہے, مر کے لشکر کا ایک سپاہی بیٹا تھا اتنا پیاسا تھا میری آنکھوں سے کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا. حسین کے اصحاب و اقربا مجھے پانی پلانا چاہتے تھے اور مجھ سے پانی پیا نہیں جا رہا تھا,
نظر نہیں آ رہا تھا. میں نے دیکھا کہ مولا عظمت و جلال حسین اپنی جگہ سے آگے بڑھے, مٹ کے دہانے کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور مجھے چلو سے پانی پلانا شروع کیا. واہ حسین,
بقضائه وتسليما لربه الرزقار من علوم قرآن المعارف لبيت عشنا خرمان معبود ہماری اس عبادت عزا کو قبول فرما. پروردگار ملت اسلامیہ کو تہذیب آل محمد سے آشنا فرما. معبود اس بے چین اور بے امن دنیا کو امن اور عافیت کا نقیب عطا فرما, اور فرزند زہرا کو ابن ظہور عطا فرما, ان کے ہاتھوں سے امن اور عافیت کا پرچم لہرا.